اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگو، بھائیو، دوستو، قابل احترام علماء کرام، قرآن پاک کی مختلف جگہوں سے آیات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، جو کچھ اللہ کو منظور ہوگا اسی کے مطابق انشاءاللہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. مولا کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. عمل ہی اصل چیز ہے، علم کے ذریعے سے عمل اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے. بذات خود اکیلا علم وہ فائدہ نہیں دیتا، اس علم میں نور پیدا نہیں ہوتا جس علم میں عمل کا جذبہ موجود نہ ہو. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمل کی نیت سے بیٹھو، بیٹھنا دو وجہوں سے ہوتا ہے. ایک بیٹھنا فقط اس لیے ہوتا ہے کہ بات سنیں گے، نئی نئی معلومات ہوں گی، ترجمہ سنیں گے، کچھ واقعات سنیں گے، ایک یہ نیت ہوتی ہے. ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی قرآن و حدیث سنیں گے اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کریں گے. جو فقط سننا ہو اور اس میں عمل کی نیت نہ ہو تو وہ صرف سنا ہوا وبال جان بن جاتا ہے. وہ سنا ہوا گمراہی بن جاتا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے علم کے باوجود ان کو گمراہ کر دیا. وہ علم کے باوجود خود گمراہ ہو گئے. وختم والا سمی، پھر جب انسان ان ہدایت کے آلوں سے صحیح کام نہیں لیتا، کان ہدایت کے آلہ ہیں، آنکھیں ہدایت کا آلہ ہیں، دل اور دماغ ہدایت کے آلہ ہیں. آلہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ اور وسیلہ. جس طرح آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اگر اس کو تھوڑا ہٹا دیں میرے لیے زیادہ بہتر رہے گا، منہ کے سامنے ہے. جس طرح یہ قدم چلنے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، اگر ان کا استعمال ٹھیک نہ ہو، ان قدموں سے چل کر اگر انسان معصیت کی طرف جائے تو گناہ ہے، اور انہی قدموں سے چل کر انسان اگر اللہ کے گھر کی طرف آئے تو ثواب ہے. ایسی آنکھیں بھی اللہ نے دیکھنے کے لیے بنائی ہیں. اگر ان آنکھوں سے جائز طریقے سے ان آنکھوں کو استعمال کیا جائے تو ان کا استعمال جائز ہے, اور اگر ان آنکھوں سے ناجائز استعمال کیا جائے تو ان کا استعمال ناجائز ہے. فرمایا کہ یہ جو ہدایت کے آلے ہیں, جیسے میں نے مثال سے سمجھایا ہے, فرمایا کہ یہ جو دل ہے اور دماغ ہے, آنکھیں ہیں اور کان ہیں, یہ ہدایت کے آلے ہیں. کوئی بھی چیز دیکھنی ہو, پرکھنی ہو, تو آنکھوں کے ذریعے دیکھی جاتی ہے, دماغ کے ذریعے سے غور کیا جاتا ہے, دل کے ذریعے سے فیصلہ کیا جاتا ہے. اگر علم پر عمل کا جذبہ نہ ہو, ایک سطحی طور پر علم ان آلات کے اوپر سے گزر جائے اور یہ آلات ان کو اخذ نہ کریں, آنکھیں حالات کا تدارک نہ کریں اور عبرت حاصل نہ کریں, دماغ اس پر غور نہ کرے, دل اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دے, تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تو حجت پوری ہو جاتی ہے اور پھر انسان گمراہی کی وادی میں لڑکتا چلا جاتا ہے. وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمِعِهِ, پھر اللہ تعالی کانوں پر مور لگا دیتے ہیں. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمِعِهِ وَقَلْبِهِ, پہلے آنکھ پر مور لگتی ہے, کان پر مور لگتی ہے, اور پھر دل پر مور لگتی ہے. وختم علی سمعی و قلبی وجعل علی بصری غشاوا, پھر اللہ تعالی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیتے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کے جتنے بھی جملہ مخاطبین تھے وہ سارے ان آلات سے آراستہ اور پیراستہ تھے. جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے آنکھیں دی تھیں, ایسی ہی ابو جہل کی بھی آنکھیں تھیں, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آنکھ سے دیکھتے تھے, ابو جہل اور آنکھ سے دیکھتا تھا. جیسے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ, کہ تو دیکھتا ہے ان کفار کو کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَتَرَاهُمْ, تو ان کو دیکھتا ہے, يَنظُرُونَ إِلَيْكَ کہ وہ تجھے دیکھ رہے ہیں, وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, حقیقت میں انہوں نے تجھے دیکھا ہی نہیں. ایک ظاہری آنکھ کا دیکھنا ہوتا ہے, ایک باطنی آنکھ کا دیکھنا ہوتا ہے, دونوں دیکھنوں میں بڑا فرق ہے. دونوں طریقوں سے دیکھنے میں بڑا فرق ہے. ایک دیکھا جاتا ہے اطاعت کی نیت سے, ایک دیکھا جاتا ہے تکبر کے انداز میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب وعظ کے لیے تشریف رکھتے تھے, تو صحابہ اس طرح یکسو ہو جاتے تھے کہ جیسے ان کے اندر سے جان نکل گئی. نماز میں وہ اس انداز میں کھڑے ہوتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بھائی ان کے اندر جان کوئی نہیں. جسم کو اس طرح ساکن کرتے تھے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ خاشعون ہے, یہ خشوع ہے کہ انسان دل کو بھی حاضر کرے اور اعضاء اور جوارے کو بھی دل کی طرف متوجہ کرے, اللہ کی طرف متوجہ کرے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک کسی غیر مسلم کا گھر تھا. غیر مسلم کی بیٹی کہنے لگی اپنے ابا سے, ابو جی آج ہمارے پڑوس میں وہ جو رات کو وہ جو درخت تھا وہ ہمیں آج مجھے وہ نظر نہیں آ رہا, اور اس درخت کو میں رات کو دیکھتی تھی. تو اس غیر مسلم تو وہ غیر مسلم اپنی بیٹی سے کہنے لگا, بیٹی اس گھر میں درخت کوئی نہیں تھا, وہ مسلمانوں کے امام تھے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جو رات بھر اللہ کی بارگاہ میں قیام کر کے اپنے رب کو مناتے تھے. اتنا لمبا قیام, اتنا لمبا رکوع, اتنا لمبا سجدہ. وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ بیٹی وہ کوئی درخت نہیں تھا, وہ مسلمانوں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایک خضوع ہوتا ہے, ایک خشوع ہوتا ہے. خضوع کہتے ہیں دل کی حاضری کو, اور خشوع کہتے ہیں اعضاء اور جوارے کی حاضری کو. دل کی حاضری اور اعضاء اور جوارے کی حاضری یہ حاصل ہوگی تو عبادت عبادت بنے گی. آج ہم ذرا اپنی نمازوں پر غور کریں نا کہ ہم بھائی نماز کیسے پڑھتے ہیں. ہماری اعضاء کی اعضاء اور جوارے کی حاضری کیسی ہے؟ کیا ہمارا رکوع, کیا ہمارا قیام, کیا ہمارا سجدہ, کیا وہ سنت کے مطابق ہے؟ کیا سجدہ ہمارا اللہ کے قدموں میں پیشی کا ذریعہ اور ثبوت بن رہا ہے کہ نہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب زمین پر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے, اپنی پیشانی رکھتا ہے, تو گویا کہ وہ میرے قدموں میں اپنے سر کو رکھتا ہے. قدموں میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو صحیح سجدہ دار ہے, صحیح سجدہ ریز ہے, جب وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے زمین پر نہیں رکھا, میرے قدموں میں رکھا. جس کو شاعر نے یوں کہا ہے نا کہ تصور عرش پر ہے, تصور عرش پر ہے, وقف سجدہ ہے جبھی میری, میرا پھر پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری. اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں پھر اپنے بندے کا ہو جاتا ہوں. میں پھر اپنے بندے کا ہو جاتا ہوں، جیسے حدیث پاک میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب کسی مجلس ذکر میں ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مومن ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں. ادونی استجب لکم، یہ ہے استجب لکم، ادونی استجب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ایک تو عبادت ہوتی ہے نا جو بندے کو اللہ کا قرب دیتی ہے اور اللہ بندے کے قریب ہوتے ہیں، ایک صرف اللہ کے ساتھ لگاؤ اور تعلق جیسے مراقبے کے ذریعے سے، وہ مراقبہ جس کو مشائخ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غور و فکر یعنی مراقبہ، یہ فضائل ذکر میں ہے. فرمایا غور و فکر یعنی مراقبہ، یہ تو ایک طریقہ مشائخ نے قرآن و سنت کی روشنی میں بنایا ہے. ایک جاہل آدمی بھی اللہ سے جب اپنے انداز میں رابطہ کرتا ہے تو اللہ اس کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں. یہ جو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، انہی آیات کی روشنی میں مشائخ نے یہ مراقبہ کا ایک طریقہ اللہ کے ذکر کو حاصل کرنے کے لیے ایک طے کیا ہے، ایک ترتیب دی ہے، ایک شکل دی ہے اس کو بھی اللہ کے ذکر کے حصول کے لیے. ان چیزوں سے ہٹ کر بھی کوئی بندہ اپنے انداز میں اگر اللہ سے کوئی رابطے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی متوجہ ہو جاتے ہیں. دو واقعے ہیں اس میں، ایک واقعہ تو اس بت پرست کا واقعہ ہے کہ وہ پوری رات کھڑے ہو کر اپنے جھوٹے الہ کو بت کو پکارتا رہا، یا سنم یا سنم یا سنم کہتا رہا. جب رات گزر گئی، جب اس کے اعضاء مضمحل ہوئے، جب زبان لڑکھڑائی تو سنم کی بجائے اس کے منہ سے یا سمد نکل گیا، تو اسی وقت اللہ کی طرف سے جواب آیا یا عبدی. اس نے یا سنم کی بجائے یا سمد کہا تو اللہ تعالی نے اسی وقت، اللہ اسی وقت متوجہ ہو گئے. ہماری طرف کہتے ہیں نا کہ گویا کہ اللہ نے شکر کیا کہ میرے بندے کی زبان سے میرا نام نکلا. ہماری طرف کوئی ویسا واقعہ ہو نا اور کوئی بڑا آدمی کسی بات پر متوجہ ہو جائے تو کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے شکر کیا ہے. اور میں بھی یہ جو منہ سے یہ کہہ گیا ہوں کہ گویا کہ اللہ نے شکر کیا، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو بہت قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں اپنے بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بندہ مجھے پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ارشاد فرمایا یا عبدی، اس کی زبان سے یا سمد نکلا، ادھر اللہ کی طرف سے جواب آ گیا کہ یا عبدی اے میرے بندے. اور دوسرا واقعہ آپ حضرات نے علماء سے یہ سنا ہوگا کہ ایک جاہل, ایک ان پڑھ آدمی, ایک اجڑ جس کو ہم بولتے ہیں دیہاتی کو, جس نے نہ کوئی سکول دیکھا نہ مدرسہ دیکھا, وہ اکیلا بیٹھے ہوئے باتیں کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ اگر آپ نیچے آتے تو میں آپ کو نہلاتا ہوں. وہ یہ کہہ رہا, اگر آپ نیچے آتے میں آپ کو غسل دیتا, میں آپ کو تیل لگاتا, میں آپ کی کنگھی پھیرتا. ایک جہل آدمی جو اپنے انداز میں اللہ کو پکار رہا تھا, اللہ اس کی طرف پوری طرح متوجہ تھے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پاس ہی اس کی بات سن رہے تھے. اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی تو شریعت کی روشنی میں قول بھی دیکھتا ہے, فعل بھی دیکھتا ہے. کسی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر بھی اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی غور کرتا ہے, اور کسی کے اعمال افعال اور کردار پر بھی غور کرتا ہے. اس حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسی وقت جھنجھوڑ لیا, اور کیا کہہ رہا ہے تو, ایسی باتیں بھائی شان الوہیت کے خلاف ہیں, یہ تو کیا کہہ رہا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جھنجھوڑا, اللہ نے موسیٰ کو جھنجھوڑ دیا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, موسیٰ تو میرے بندوں کو میرے ساتھ جوڑنے آیا ہے یا توڑنے آیا ہے؟ تو میرے ساتھ میرے بندوں کو جوڑنے میں نے تجھے بھیجا ہے یا توڑنے کے لیے بھیجا؟ تو برائے فصل کردن, تو برائے وصل کردن آمدی, تو برائے وصل کردن آمدی, کہ تو تو بھائی میں نے تجھے اپنے بندوں کے ساتھ میں نے تجھے ملانے کے لیے بھیجا تھا, نہیں برائے فصل کردن آمدنی. تو میرے بندوں میں جدائی کرنے کے لیے میں نے تجھے نہیں بھیجا تھا, میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ میرے بندے میرے ساتھ جڑے. یوں اللہ تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, پتہ نہیں بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں پہنچ گئی. سبحان اللہ, جو ہوا بہتر ہوا, الحمدللہ. یا ایھا الناس اتقوا, اے لوگو ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, ہاں اس سے بات یہ شروع ہوئی تھی کہ وعد اللہ اللہ علی علم و ختم علی سمعی و قلبہ وجعل علی بصری غشاوا فمن یهدیہ من بعد اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے آلات کو خود ضائع کیا. فمن یهدیہ من بعد اللہ, اب کون سی چیز اسے ہدایت دے؟ تو علم جو ہوتا ہے وہ دراصل عمل کی نیت سے حاصل کیا جاتا ہے, اور اگر عمل کی نیت نہ ہو تو وہ علم انسان کے لیے وبال بنتا ہے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ بھائی ان بندوں کو روک لو, میں نے ان سے کچھ سوال کرنے ہیں. ان بندوں کو روک لو, وقفوہم, بھائی ان کو روک لو, انہم مسئولون, ان سے ہم نے کچھ سوال کرنے ہیں. وقفوہم انہم مسئولون, انہیں روک لو, ان سے ہم نے چند سوال کرنے ہیں. کن کو روکا جائے گا؟ ہم سب کو, آپ سب کو, ہر ایک کو. حدیث پاک میں آتا ہے لا تزال قدم ابن آدم، یہ پاؤں اس دن روک دیے جائیں گے. آج تو یہ پاؤں آزاد ہے نا، پابند کسے کہا جاتے ہیں؟ کہا جاتا ہے پابند، جس کے پاؤں روک دیے جائیں. پا پاؤں، بند روکنا، باندھ دینا. اس دن پابندی ہو جائے گی آگے چلنے کی، روک لو بھائی. جب اللہ فرما دیں رک جاؤ تو کس کی کیا مجال ہے کہ وہ چلے بھائی، انہیں روک لو. لا تزال قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے جب تک وہ چار سوالوں کے جواب نہیں دے گا. بھائی تو نے عمر کہاں گزاری؟ تو کیا کرتا رہا؟ تو نے مال کہاں کیسے کمایا؟ مال بھائی تم نے کیسے کمایا؟ اللہ نے کچھ اصول بنایا نا مال کمانے کے بھی، ایسے نہیں کہ ہم جس لائن میں پڑ جائیں تو کہیں کہ بھائی مال آنا چاہیے. نہیں، ایک آدمی کہنے لگا، اگلے دن میں نے سنا کہ وہ کہنے لگا میرا ابا خام خواہ وقت ضائع کر رہا ہے، میں فلاں فلاں کام کروں گا اور اکٹھے کر لوں گے پیسے. میرا ابا ایسے وقت ضائع کر رہا ہے، خام خواہ 2-4 ہزار روپے مہینے کا لاتا ہے، میں ایسے ایسے کام کروں گا کہ بس. ہم مجبور ہیں، پابند ہیں حلال طریقے سے ذریعے آمدن کے، یہ نہیں کہ جہاں چاہیں بس مال آنا چاہیے. نہیں، اور اسی صفحے میں یہاں پر یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے شروع میں، اس سے پہلا جو صفحہ ہے وہاں پر یہ تھا کہ یوم یخما علیہ فی نار جہنم والذین یکنزون الذهب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں وہ سونے اور چاندی کو خرچ نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب علیم، تو بھائی انہیں خوشخبری دے دے دردناک عذاب کی. دردناک عذاب کون سا ہوتا ہے؟ جو ہر وقت تکلیف دے رہا ہو. ہماری طرف یہاں تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ایک گڑھ گڑھ کہتے ہیں زخم کو، پھوڑے کو، رت گڑی ہم اس کو بولتے ہیں. وہ گڑھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف 24 گھنٹے رہتی ہے اور سونے نہیں دیتی. یہ دردناک عذاب. ایک تو ہم زخم ہے نا، کسی وقت پٹی کر رہے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعض زخم ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا ہے رت گڑی، کہ وہ 24 گھنٹے ان کا درد رہتا ہے اور انسان کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے. والذین یکنزون الذهب، کنز کہتے ہیں جمع کرنا، خزانہ بنانا. والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، بھائی نے عذاب خوشخبری دے دو بھائی. فبشرهم بعذاب یوم یخما علیہ، اسی سونے اور چاندی کے ذریعے سے، انہی روپیوں اور پیسوں کے ذریعے سے، یوم یخما علیہ، یہ چیزیں گرم کر کے انسانی جسموں پر لگائی جائیں گی. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم. یوں داغا جائے گا اس روپے پیسے کے ذریعے سے پیشانیوں کو، پہلوؤں کو، پیٹھوں کو، وجنوبہم وظہورہم. اور پھر کہا جائے گا ہذا ما کنتم، بھائی یہ وہ مال ہے جسے تم نے بڑے شوق سے جمع کیا تھا، آج اس مال کا مزہ چکھو. ہذا ما کنتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو مال و دولت ہوتا ہے نا، یہ دنیاوی آسائشیں، اقتدار، اختیار، اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت مکھی کے پر جتنی بھی نہیں. اگر ان کی حیثیت مکھی کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو نہ دیتے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، ہاں بھائی تو نے مال کیسے کمایا، جائز طریقے سے یا ناجائز، مزدوری کر کے یا ڈاکہ ڈال کے یا دھوکہ دے کے. جو مال ناجائز طریقے پر آئے گا وہ مال وبال کا سبب بنے گا. اور جو طریقہ، جو مال، ایک مال قارونی ہوتا ہے، ایک مال محمدی اور مال ابراہیمی ہوتا ہے. یہ مال قارونی کا انجام ہے کہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ہذا ما کنتم. اور مال ابراہیمی جو ہوتا ہے اور مال محمدی جو ہوتا ہے وہ انسان کے رفع درجات کا ذریعہ بنتا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اسی مال کے ذریعے سے انسان اتقا بن جاتا ہے، جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتقا بن گئے تھے، سب سے زیادہ متقی. اور جو اصل مال ہوتا ہے وہ اللہ کا قرب دیتا ہے، اور جو ناجائز مال ہوتا ہے اس سے اللہ سے بعد ملتا ہے، بہت دوری. جیسے مال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ اپنا سارا مال حضور پر قربان کر دیا، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ اپنا سارا مال پوری امت پر قربان کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے وہ مال نہیں لیا تھا، حضور تو فقیر تھے. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے مال کو ہر وقت لٹاتا رہے. حضور فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے اپنی نماز اور اپنے، یعنی میں نماز میں اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، معرفت میں اللہ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اپنے فقر پر فخر ہے، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے. وہ فخر کیسے تھا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی مال آتا تھا حضور اس مال کو اسی وقت لٹا دیتے تھے اور تقسیم کر دیتے تھے. یہ فقر ہوتا ہے. آج کل تو فقیر اسے کہتے ہیں نا جو لینے والا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فقیر تھے جو دینے والے تھے. حضور دینے والے فقیر تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اپنے مال سے اللہ کے قرب حاصل کیا، یہ مال بھائی ہمارے پاس امانت، ہم اس مال کے کلی مالک نہیں. اگر ہماری جیب میں آ گیا تو کیا ہے، ہم اس کے مالک نہیں. اس میں مختلف طبقات کا حق ہے. ہمارا اپنا مال نہیں، ہم خامخواہ اترا رہے ہیں پرائے مال پر. پرائے مال ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس امت پر قحط طاری ہوا. قحط سمجھتے ہو؟ اللہ ختم ہو گیا, دانا کوئی نہیں ملتا تھا, بارش کوئی نہیں ہوئی, دانا کوئی نہیں ہوا, اللہ کوئی نہیں ہوا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شام تشریف لے گئے. آج کل تو قحط ہو جائے نا تو جس کے بعد جو چیز ہوتی ہے چھپا لیتا ہے کہ بھائی دو چار دن کے بعد نکالنے کے بعد بیچیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے اپنے مال سمیت, وہاں جا کے اتنی گندم خریدی, اتنا غلہ خریدا, اتنے اونٹ خریدے, اتنے اونٹ لادے غلے سے کہ پہلا اونٹ جب مدینہ طیبہ پہنچا تو آخری اونٹ ابھی شام میں تھا. اتنی لمبی لائن, کیسا نظارہ باندھا بھائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, میں نے ایک کتاب میں پڑھا, آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا, اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے دو بندے بڑے پسند ہوتے ہیں, ایک حافظ قرآن کہ وہ آیتوں پر آیت پڑھتا جائے, اور ایک وہ مالدار جو میری راہ میں خرچ کرتا چلا جائے. دو شخصوں پر رشک جائز ہے. حافظ پڑھ رہا ہے, تمہارے دل میں بھی آئے بھائی ہم بھی ایسے ہی پڑھیں. کوئی آدمی مال خرچ کر رہا ہے تو تمہارے دل میں بھی آنا چاہیے. دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے, ایک تلاوت قرآن کرنے والے پر رشک کرنا اور دوسرا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے پر رشک کرنا جائز ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی لائن, کتنے اونٹ ہوں گے بھائی, ایسے ہی نا سن کر اوپر سے اڑا دو بھائی. مدینہ طیبہ سے شام کتنا سفر ہوگا, کبھی اندازہ لگایا؟ پیدل اونٹ, پھر یہ جو لائن لمبی ہوتی ہے نا اونٹوں کی, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ درمیان میں ایسے گپلا ہو کہ ایک اونٹ ادھر ہے اور دوسرا لسٹر میں ہو, نہیں, ہاں ایسے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, ایسے لائن ہوتی ہے, دم سے باندھا جاتا ہے دوسرے کو, دوسرے کے پچھلے کے منہ کو اگلے کے دم کے ساتھ باندھتے ہیں, اس طرح وہ جڑی ہوتی ہے لائن. کتنے اونٹ ہوں گے بھائی. جب حضرت تشریف لائے آگے کاروباری پہنچ گئے کہ بھائی سودا کرو, کسی نے کہا میں 5% دیتا ہوں, کسی نے کہا میں 10% دیتا ہوں, حضرت نے فرمایا میں نے 70% پر سودا کر دیا ایک تاجر سے, 10 دنیا 70 آخرت. فرمایا میں نے 70% پر ایک تاجر سے سودا کر لیا, 10 دنیا 70 آخرت. ہم سنتے آئے ابھی بچپن سے ابھی تک تبلیغ جماعت والوں سے, سبحان اللہ, ہاں 10 دنیا 70 آخرت, سبحان اللہ, دینے والا دیتا ہے نا بھائی. مال کہاں کیسے کمایا, کہاں خرچ کیا, یہ سوال ہوگا. پھر پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا. ایک تو پوری زندگی کا سوال پہلا, دوسرا سوال یہ مال کیسے کمایا, مال کیسے خرچ کیا, اپنے علم پر کتنا عمل کیا. صرف عالموں سے ہی سوال نہیں, ہر ایک سے, کیونکہ ہر ایک خیر شر, خیر اور شر کا ہر ایک کو پتا ہے. اور یہ جو اندر مفتی بیٹھا ہے نا مفتی صاحب, یہ دل, علماء لکھتے ہیں کہ یہ بڑا مفتی ہے جو ہر وقت انسان کو آگاہ کرتا رہتا ہے. انا دینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے بھائی سیدھے راہ کی نشاندہی کر دی ہے. ایسے سنگے میر ہوتے ہیں نا کہ بھائی فلاں شہر اتنا رہ گیا, دودھبری اتنا, اسٹر اتنا, کوئنٹری اتنا, انا دینا السبیل اب جو آدمی اس لا پر چلے گا تو اس کی منزل آئے گی نا. جس نے جانا لاہور ہو چڑھ جائے پشور والی گاڑی پر تو لاہور پہنچے گا نہیں. انا ہدینا السبیلا, ہم نے بھائی سیدھی راہ دکھلا دی ہے. انا ہدینا السبیلا اما شاکرن اما کفورا وہدینا النجدین فلقتا ہم العقبہ فما ادراک ما العقبہ. تو بھائی یہ جو ساری تگو دو ہے مومن کی, یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو تقوی کا لباس ڈال لو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, تقوی کا لباس ڈال لو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بھائی ایک بہت زلزلے والی ساعت آ رہی ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, ہم نے تو وہ زلزلہ دیکھا نا پاکستان کا, پورے شہر کھنڈر, مظفر آباد کھنڈر, بالا کوٹ کھنڈر, پہاڑی کے اوپر سے مکان مکینوں سمیت نیچے دریا میں. ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم, پوری پوری جیپ دریا میں گئی, پوری پوری جیپ پہاڑ کے نیچے آ گئی. 20-20 بندے بس کے اندر 6 مہینے کے بعد نکلے, جسم ڈھانچے بن گئے, جیبوں میں شناختی کارڈ موجود تھے. جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. ہر روز جو سورج نکلتا ہے اور شام ہوتی ہے, اس میں کتنے عبرت کے سامان ہیں بھائی. اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ سورج خود ہمارے لیے عبرت نہیں, یہ دن ہمارے لیے عبرت نہیں, ہماری اپنی ذات ہمارے لیے عبرت نہیں. عبرت ہے نا, کتنی تبدیلیاں ہیں ہماری اپنی ذات میں. حل تعالی الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا. حضرت رحمت اللہ علیہ ایک حدیث شریف بانٹتے تھے اور اس کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا تھا, غنیمت سمجھ زندگی کی بہار, آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. غنیمت سمجھ زندگی کی بہار, اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کی بہار کو غنیمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی. غنیمت کا کیا مطلب ہوتا ہے, جو چیز مل جائے نا اسی پر راضی. یہ جو مال غنیمت ہوتا ہے اس میں کوئی شرعی طور پر کوئی حصہ مقرر ہوتا ہے نہیں, کسی کو ٹوپی آ گئی کسی کو پگڑی آ گئی, جی غنیمت ایسی تقسیم ہوتی ہے نا. کسی کو لمبی زندگی مل گئی کسی کو تھوڑی. غنیمت سمجھ, جو مل رہا ہے کہ وہ اچھا ہے, شکر ہے مل گیا. جیسے ہمیں آج یہ جو ایک مہلت حاصل ہے, ہر ایک کو مہلت حاصل ہے, کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑی, کسی کو چند سال کسی کو کئی سال, کسی کو چند ماہ کسی کو کئی سال, کچھ چند دنوں کے لیے آتے ہیں بس. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الامی علیہ وسلم تسلیما. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لك الشكر ولك الحمد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إني أسألك النعيم القديم الذي لا يحول ولا يزول اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم هبنا علينا سفرنا واتقنا بوزه وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب جزاكم الله يا لو جه الله